بدھ 3 دسمبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. 30 سال پہلے ہونے والے دنیا کا بدترین صنعتی حادثہ, 25,000 ہلاکتیں, لیکن متاثرین کو آج تک انصاف کیوں نہیں مل سکا؟
سبھی سرکاروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھوپال میں اگر انصاف کیا جائے گا تو جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ اپنی پی این جی نہیں لگائیں گی دیش میں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارت کے بستی شہر بھوپال میں آج سے 30 سال قبل 1984 میں یونین کاربائٹ نامی فیکٹری کے پلانٹ سے زہریلی گیس خارج ہونا شروع ہو گئی تھی, جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. آج اس واقعے کو 30 سال گزرنے پر بھارت کے دارالحکومت دلی میں مظاہرے کیے گئے. چند مظاہرین نے بی بی سی کو اب بیتی سنائی.
ایک لڑکی کی تو پورا چھالے ہو گئے گیس کا وجہ سے, وہ ان کو ہو گیا پورا, یہ ایک گلے میں پوری پھیپڑا سب خراب ہو گیا, یہ گیس کا ہی وجہ سے ہوا, نہیں تو پہلے نہیں تھے. تو جب سے یہ کم سے کم 15 سال سے ہو رہا ہے, ایسے بیمار ہوتے دوائی کرتے 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 پریشان ہو گئے سب,
سانس پھولتی ہے اور حالت نہیں بن پا رہی, اور ٹی وی کی بیماری ہو گئی. 20-22 دن ایڈمٹ رہا اور میرے پیر میں بھی زخم وغیرہ رہتے. یہ اپن جگہ جگہ علاج کرا چکے, بہت سے اسپتالوں میں علاج کرایا, وہاں سے یہ گیس کی پرابلم بتائیے اس کی.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا کے 175 ممالک میں بدعنوانی کے موضوع پر رواں سال کی فہرست جاری کی ہے, جس کے مطابق پاکستان کے درجے میں 1 اعشاریہ کی بہتری آئی ہے. ظفر سید.
رواں سال کے انڈیکس کے مطابق پاکستان 29 پوائنٹس کے ساتھ 126ویں نمبر پر, جبکہ پڑوسی ملک بھارت 38 پوائنٹس کے ساتھ 85ویں درجے پر ہے. بھارت کی درجہ بندی میں بھی پچھلے سال کے مقابلے میں بہتری آئی ہے. اس فہرست میں کہا گیا ہے کہ اقتدار کا غلط استعمال, خفیہ سودے اور رشوت خوری عالمی سطح پر معاشروں کو برباد کر رہے ہیں. جنوبی ایشیا میں افغانستان کی حالت سب سے خراب بتائی گئی ہے, جسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فہرست میں 12 پوائنٹس ملے ہیں, اور وہ فہرست میں 172ویں مقام پر ہے. فہرست کے مطابق 100 پوائنٹس والے ملکوں کو بدعنوانی سے تقریباً پاک سمجھا جاتا ہے, اور صفر کا مطلب حالات انتہائی خراب ہیں.
پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے. اغوا کا یہ واقعہ گزشتہ شب انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا. اسرائیلی پارلیمان میں سیاسی رہنما اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات اگلے سال 17 مارچ کو منعقد کرائے جائیں. یہ فیصلہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے مرکز مائل سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے کابینہ کے 2 وزراء کو برطرف کرنے کے بعد کیا گیا. برطرف کیے جانے والے وزیر خزانہ اور وزیر انصاف پر وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف سازشیں کرنے کا الزام لگایا گیا تھا. بی بی سی کی مشرق وسطی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت تلخیوں میں ڈوب رہی ہے, اور وزیر اعظم نتن یاہو نئی مخلوط حکومت بنانے کے لیے جوا کھیل رہے ہیں, جس میں مذہبی جماعتیں معتدل جماعتوں کی جگہ لے سکتی ہیں. ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مال مویشیوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں. ہمیرا کمل.
چیٹم ہاؤس نامی عالمی امور کے تھنک ٹینک کے تحت کیے جانے والے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سے پیدا ہونے والی زہریلی گیسوں کی مقدار مال مویشی سے پیدا ہونے والی گیسوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں, یعنی مال مویشی اور ٹرانسپورٹ سے پیدا ہونے والی گیسوں کی مقدار ایک برابر ہے. اس سروے رپورٹ کے مصنف راب بیلی بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں مال مویشی سے پیدا ہونے والے ایمیشنز 14.5% ہیں, جن میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ گوشت اور دودھ زراعت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ذیلی شعبے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک کے گزشتہ کئی ماہ سے جاری فضائی حملوں نے دولت اسلامیہ کی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے, تاہم اس عسکری گروہ پر قابو پانے میں کئی برس لگ سکتے ہیں. آصف فاروقی.
بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اتحادی ممالک کے اجلاس کے دوران جان کیری نے کہا کہ وہ متحد ہیں اور ہر محاذ پر آگے بڑھ رہے ہیں, اور سب مل کر دولت اسلامیہ کے خلاف مہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اتحادی ممالک اس میں برتری حاصل نہیں کر لیتے. انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی کارروائیوں کے توفیل دولت اسلامیہ کے لیے اپنے جنگجوؤں اور طاقت کو مجتمع کر کے قافلوں کی شکل میں ایک مقام سے دوسرے پر جانا اور منظم حملے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دولت اسلامیہ اتحاد میں شامل تمام ممالک کے مفادات اور ان کی اقدار کے لیے خطرہ ہے.
اور شمالی کوریا سے اطلاعات ہیں کہ وہاں حکم جاری کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا نام رہنما کم جونگ ان کے نام پر ہے تو وہ اسے تبدیل کر لے۔ اطلاعات کے مطابق یہ نام نومولود بچوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ جن افراد نے فی الحال یہ نام رکھا ہوا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ اسے برتھ سرٹیفکیٹ اور تعلیمی اسناد میں تبدیل کرا لے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس فیصلے سے کتنے افراد متاثر ہوں گے، لیکن اندازہ ہے کہ کم از کم 20% افراد کے ناموں میں کم یا جونگ ان آتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سیدھا سربین کے بڑے موضوع پر۔ آج 3 دسمبر ہے اور اس تاریخ کو یوں یاد کیا جاتا ہے کہ اس میں دنیا کا بدترین صنعتی حادثہ ہوا تھا، جس میں نہ صرف اس وقت ہزاروں ہلاکتیں ہوئی تھیں بلکہ 30 سال بعد بھی علاقے میں گیس کی زد میں آنے سے لاکھوں لوگ آج بھی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور یہاں بہت سے بچے ذہنی اور جسمانی معذوری کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ حادثے کے بعد فیکٹری ویران پڑی ہے، لیکن سینکڑوں ٹن زہریلا مادہ اب بھی وہاں موجود ہے۔ 2 اور 3 دسمبر کی درمیانی رات 1984 میں بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں امریکی کمپنی یونین کاربائڈ کے ڈاؤ کیمیکلز کے کیمیائی کارخانے سے خارج ہونے والی گیس نے علاقے کے ہزاروں افراد کو موت کی نیند سلا دی۔ لیکن 30 سال گزرنے کے باوجود بھی کہانی ختم نہیں ہو پائی ہے۔ اس سانحے کے متاثرین کو آج بھی انصاف اور امداد کی تلاش ہے۔ متاثرہ خاندان کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں، حکام کا رویہ کیا رہا ہے، اور سانحہ بھوپال کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک میوزیم میں کیا کچھ ہے، یہ ساری تفصیل سنیے گا آگے چل کر۔ لیکن پہلے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
بھوپال گیس سانحے کے متاثرین کی آواز اب کمزور پڑ رہی ہے۔ اس سانحے کی برسی تو ہر سال منائی جاتی ہے۔ کچھ مظاہرے ہوتے ہیں، متاثرین کی حالت زار پر مضامین چھپتے ہیں، کچھ وعدے دہرائے جاتے ہیں، لیکن بدلتا کچھ نہیں، بس انتظار جاری رہتا ہے۔
تو معاوضہ تو سب اپنی جگہ ہے، سب چیزیں ہیں، مگر دل سے تو بددعا نکلتی ہے، اس کا تو میں اثر ہوتا ہی ہے۔ آج نہیں تو اوپر والا کل سنے گا۔
ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی آنکھیں کھولیں اور کم سے کم ڈاؤ کیمیکل کمپنی کو سپریم کورٹ میں اس کے ذمہ دار ٹھہرائیں کہ جو آنے والی پیڑھی برباد ہوئی ہے اس کی ذمہ دار ڈاؤ کیمیکل کمپنی ہے، اس کو ان کی ذمہ داری لینا چاہیے، ان کے پنرواس، علاج، ان کے روزگار، ان کی عزت کی زندگی کے لیے ڈاؤ کمپنی کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔
اس تاریخ رات کی یادیں آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر نقش ہیں۔
لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ایک بڑا شور اٹھا چاروں طرف، جدھر دیکھیے ادھر لوگ چلا رہے، گیس چھوٹ گئی ہے، عورتیں چلا رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے، آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں، ارے بھائی مر گئے، ارے بھائی مر گئے، ارے بچاؤ۔ بھیڑ کی بھیڑ بھاگی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کوئی اگر گر پڑ رہا ہے تو کوئی اٹھا بھی نہیں رہا ہے، بلکہ اکثر روند رہے تھے بچے۔
گیس رسنے سے ہزاروں لوگ فوراً ہی ہلاک ہو گئے تھے، ہزاروں نے بعد میں دم توڑا۔ پورے شہر میں جانور اور پرندے جگہ جگہ سڑکوں پر مرے پڑے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ جان بچا کر بھوپال سے دور بھاگے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بچ تو گئے، لیکن آج تک سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں۔
ایک لڑکی کی تو پورا چھالے ہو گئے گیس کا وجہ سے، وہ ان کو ہو گیا پورا، یہ ایک گلے میں اوپری پھیپھڑا سب خراب ہو گیا، یہ گیس کا ہی وجہ سے ہوا۔
سانس پھولتی ہے اور حالت نہیں بن پا رہی، اور ٹی وی کی بیماری ہو گئی۔ 20-22 دن ایڈمٹ رہا، اور میرے پیر میں بھی زخم وغیرہ رہتے۔ یہ اپن جگہ جگہ علاج کرا چکے، بہت سے اسپتالوں میں علاج کرایا، تو وہاں سے یہ گیس کی پرابلم بتائیے اس کی، سب جگہ علاج کرا لیا، گیس کی پرابلم بتا رہا ہے۔
رشیدہ بی بی خود گیس کی زد میں آئی اور گزشتہ 30 برسوں سے متاثرین کو انصاف دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔
اس دن جو لوگ مرے تھے وہ خوش قسمت تھے جو مر گئے تھے، لیکن بدقسمت تھے جو زندہ رہے، جو آج اس تراستی کو دیکھنے کے لیے مجبور ہیں کہ آنے والی پیڑھی کو ان کے بچے جو چھوٹے تھے اس ٹائم وہ بڑے ہوئے، ان کے جو بچے ہو رہے ہیں وہ وکلانگ ہو رہے ہیں۔
متاثرین کے اب تین اہم مطالبات ہیں، ڈاؤ کیمیکلز اپنی ذمہ داری قبول کرے اور علاقے سے آلودگی کی صفائی کی ذمہ داری سنبھالے، حکومت متاثرین کی فہرستوں پر نظر ثانی کرے اور ڈاؤ سے موجودہ 1.25 ارب ڈالر کے بجائے 8 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن تنازع اس بات پر ہے کہ صفائی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ فیکٹری یونین کاربائٹ کی تھی جسے اب ڈاؤ کیمیکلز نے خرید لیا ہے اور وہ اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ سے وابستہ سنیتا نارائن کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ان خطرناک کیمیکل سے ہے جو آج تک فیکٹری میں پڑے ہوئے ہیں۔
Our study is showing that what you're seeing on today is a continuing disaster and that's what we call Bhopal 2.
ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سانحہ ابھی تک جاری ہے۔ آس پاس کی زمین اور پانی زہریلے کیمیکل سے آلودہ ہو چکے ہیں اور اسے صاف کرنے کے لیے کبھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ آلودہ پانی نہ پئیں۔ ڈاکٹروں اور سماجی کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے میں ایسے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔
یہ نہ پہلے چل بھی نہیں پاتی تھی، اب چلنے لگی ہیں، شوگر ہے اور یہ بولتی نہیں ہیں، بس صرف اللہ اور ابا بولتی ہیں۔ یہ 9 مہینے کی تھی جب سے یہ اللہ ابا بولتی تھی، ہم نے کہا بولنے لگیں گی، اب یہ 6 سال کی ہونے والی ہیں ابھی تک کچھ بول ہی نہیں پا رہے۔
اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس علاقے کا آلودہ پانی ہے۔
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سرکار کچھ کرے گی نہیں، تو زہر تو پھیلانے والی یونین کاربائٹ ہے، اس کا نیا مالک ڈاؤ کمپنی ہے، تو ڈاؤ کمپنی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں کی مٹی پانی کی صفائی کرے۔
4 سال پہلے پارلیمان میں ایک بحث کے دوران اس وقت حزب اختلاف کی رہنما سشما سوراج نے گیس سانحے پر اپنی تکلیف کا کچھ ان الفاظ میں اظہار کیا تھا۔
اس دن بھوپال میں انسانیت اور ممتا دونوں مر گئی تھی، لوگوں کو کیول خود کو بچانے کی فکر تھی، ماں بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی اور بچے بوڑھے ماں باپوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اور دوسرا واقعہ اس نے کہا کہ اس دن موت بہت سکھد لگ رہی تھی، کیونکہ اس گیس کے کارن پھیپھڑوں اور آنکھوں میں جو جلن ہو رہی تھی اس سے لوگ بے تحاشا تڑپ رہے تھے، اس لیے سامنے تڑپتا ہوا جب انسان کوئی۔
اب بی جے پی حکومت میں ہے، متاثرین کو اب بھی انصاف کا انتظار ہے اور وہ شاید یہ امید کر رہے ہوں گے کہ نئی حکومت ان کا پرانا درد نہیں بھولے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھوپال کے متاثرین کو انصاف دلوانے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی تھی اور وہ جدوجہد آج تک جاری ہے، یعنی 30 برس بعد بھی جاری ہے۔ کئی مقدمات زیر سماعت ہیں جن میں معاوضے کے علاوہ علاقے میں آج بھی موجود زہریلے مادے اور آلودہ پانی سے متعلق مقدمہ بھی ہے۔ میں نے بھوپال گروپ فار انفارمیشن اینڈ ایکشن کے ستی ناگ سرنگی سے اس بارے میں بات کی اور پوچھا کہ ابھی بھی علاقے میں خطرناک کیمیکلز موجود ہیں تو آخر زہریلے مادے کو ہٹانے کے معاملے میں اتنی تاخیر ہوئی کیوں ہے؟
30 سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں الگ الگ پارٹیوں کی سرکاریں آئے ہیں، لیکن سبھی سرکاروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھوپال میں اگر انصاف کیا جائے گا تو جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ اپنی پونجی نہیں لگائیں گی اس دیش میں، اور اسی وجہ سے الگ الگ سرکاروں نے ان امریکی کمپنیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ ان کو بھاگنے کا موقع دیا ہے۔
تو آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ طے ہے، یہ حکومت سے بات ہوئی ہے یا یہ سنی سنائی بات ہے؟
نہیں، ہماری بات نہیں ہے، اس کے پہلے جب منموہن سنگھ جی پردھان منتری تھے تو ہماری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کمپنیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے نہ کہیں، کیونکہ ہندوستان ترقی کرنا ہے اور ہندوستان میں ودیشی کمپنیوں کو پونجی لگانا ہے، تو آپ کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی بات نہیں کریں، باقی سب جو بھی کہنا ہے کہیے۔
2004 میں عدالت نے یہ کہا بھی تھا، یہ جو زہریلا مواد ہے اس کے بارے میں، کہ متاثرہ علاقوں میں زمین کا پانی زہریلا ہو چکا ہے، تو اس پانی کو صاف کرنے میں کیا تاخیر ہے؟
یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یونین کاربائی کے مالک ڈاؤ کیمیکل کو زہر کی صفائی کرنی ہے، تو سرکار نے بس ایک عرضی لگا دی ہے عدالت میں کہ ڈاؤ کیمیکل اس کے لیے پیسے دے، صفائی کرے، پر کوئی اس پر کاروائی نہیں ہے، بس عرضی پڑی ہوئی ہے وہ عدالت میں، کاروائی کچھ نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتوں میں کئی لوگ ایسے مارے گئے جو 5, 6, 7 سال کی عمر میں، جنہیں گیس لگی تھی، جو پوری زندگی اپنے اسی تکلیف میں گزارے، اور ابھی 35 36 साल में खत्म हो रहे हैं लोग, और जो अगली पीढ़ी है उसमें भी हम अलग अलग तरह की खराबियां देख रहे हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अगली पीढ़ी के जो तकलीफ जदा है।
और इन माजूर बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद है, कोई मदद है?
सबसे दुख की बात यही है जो सरकार के लापरवाही को दर्शाता है कि उन्होंने ये जो पीढ़ी है जो गैस्तान के बाद पैदा हुई है और यूनियन कार्बाइड के जहरों से परेशान है, उन बच्चों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि उन्हें कम से कम 1,00,000 बच्चों को मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दी थी, 1 बच्चे का भी नहीं दिया है आज तक।
अच्छा, हुकूमत का क्या मौकफ है फिर, वो क्या कहती है, क्यों नहीं कर रहे वो लोग?
अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बहुत इस बारे में बहुत जोश दिखा रहे हैं कि अब अमरीकी कंपनियों को हिंदुस्तान में आकर पूंजी लगाना चाहिए। पर हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि पूंजी लगाने के लिए तो बुलाए, पर कम से कम उनसे यकीन कर लें कि वो हिंदुस्तान के कानूनों को मानेंगे, हिंदुस्तान के अदालतों के आदेश मानेंगे। तो एक तरह से भोपाल गैस कांड उनके लिए चुनौती है और देखना है कि वो किसके तरफ है, अमरीकी कंपनियों के तरफ है या अपने देश के आम इंसानों के तरफ।
ये थे सतीनाथ सारंगी। भोपाल में 1984 के सनती हादसे के असरात अब भी वहाँ दिखाई देते हैं। बहुत से लोग संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं, बच्चे ख़तरनाक बीमारियों और माजूरियों के साथ पैदा हो रहे हैं। मैंने चिंगारी ट्रस्ट और भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की कारकुन रशीदा बी से पूछा कि मुतासरीन को किन बीमारियों का सामना है, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं।
भोपाल में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बीमार ना हो, और बीमारी ऐसी है कि अपाहिज हो गए हैं, जो उसका टाइम 30 साल के थे वो अभी 60 साल के हो गए, कोई 20 साल के थे वो 50 साल के हो गए, तो वो घुटनों से पैरों से चलने से माजूर हो गए, और पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती, खाना कभी हजम नहीं होता है, 2 वक्त में एक ही वक्त खाना खा पाते हैं, और किडनी की बीमारी और हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मैं कुछ नए बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं, जो 30-35 साल के बच्चे हैं उनको ये बीमारी हो गई है कि अचानक अटैक आता है और खत्म हो जाते हैं। अभी 2 महीने के अंदर 40 मौतें ऐसी हुई जो अटैक से हुई, औरतों में जो है बच्चेदानी का कैंसर और किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, ये लेडीजों में औरतों में बहुत ज्यादा ये बीमारी है। सबसे खतरनाक बात जो हुई है वो है कि जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी थी वो पूरी विकलांग हो गई है, उनका दिमाग नहीं बना है बच्चों का।
अच्छा,
दिमाग के साथ साथ उनकी बॉडी नहीं बनी है, बॉडी हाथ पैर नहीं चलते हैं, किसी का ऊँट नहीं कटा हुआ होता, किसी के तालू नहीं होता, ये तो खैर है, लेकिन जिनका दिमाग नहीं बना है, सर्वल पॉलिसी के बच्चे हैं, एमआर बच्चे हैं, सीटी बच्चे हैं, इन बच्चों का कोई इलाज नहीं है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए इनको बचाने के लिए। और जो पानी जहरीला है, यूनियन कार्बाइड का जो पानी है जो उन्होंने 5,000 टन केमिकल जमीन में डाल दिया था,
जी जी,
वो वहाँ का पानी जहरीला हो गया है और वो हैंडपंप के जरिए उन्होंने वो पानी पिया है।
जी,
50,000 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा बीमार हुए, मुतासर हुए हैं, और उनमें भी विकलांगता आ रही है। और जो यूनियन कार्बाइड का गैस रिसी थी, उस दिन जो बच्चे माँ के पेट में थे, क्या बहुत छोटे थे, क्या 2 साल बाद पैदा हुए, उनके बच्चे अब आ रहे हैं तो वो विकलांग हैं।
तो नहीं,
भोपाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है
इनके। रशीदा भी ये बताइए कि इनकी देखभाल और इलाज के लिए क्या इंतजाम है, किस तरह से ये कर रहे हैं?
लेकिन आज तक एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें इन बच्चों का इलाज हो रहा हो, क्योंकि हमें एक अवार्ड मिला था अमेरिका में, उसमें 58,00,000 रुपए मिले थे।
अच्छा,
वो सारा दान कर दिया था हमने और चंपा देवी शुक्ला जो दीदी हैं, तो उससे ये शुरुआत हुई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई इंतजाम आते, हमने तो 700 बच्चे लिए, लेकिन इसमें हजारों बच्चे हैं जो घरों में तड़प रहे हैं, मौत की नींद सो चुके हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो इलाज के नहीं मिलने की वजह से या माँ बाप मजदूरी को जाते, उन्हें बंद करके चले जाते, तो उनकी मौत हो गई है। और आज अभी सर्वे किया जाए, डोर टू डोर सर्वे अगर किया जाएगा तो हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो घर में तड़प रहे हैं, इनका कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कोई इलाज करने वाला नहीं है।
किस तरह से ये खानदान इनसे निमट रहे हैं और क्या इनकी माली हालत वगैरह क्या है, किस तबके से इनका ताल्लुक है, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं?
जैसा हादसा जो हुआ था, जिस तरह से वो वहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, सुबह से जाते हैं 8 बजे से, और शाम को 5 बजे घर आते हैं, 6 बजे घर आते हैं। अब उस विकलांग बच्चे को कैसे गोद में लेके जाए, अगर वो गोद में लेके जाते हैं तो उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है और मजदूरी करना नहीं जाते तो घर का खर्च नहीं होता है, तो इस मजबूरी में वो घर में बंद करके जाते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ उसको छोड़ के जाए और शाम को लेके वापस चले जाए, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, तो इसलिए उनको बंद करके जाना पड़ता है। तो और कई बच्चे ऐसे हैं जो इलाज इनका बहुत महंगा होता है।
अच्छा,
एक बार में कम से कम इनका इलाज अगर कराने जाए तो रोज में रोज का 1000 रुपए चाहिए।
अच्छा,
तो गरीब इंसान 1000 रुपए कहाँ से लाएगा, मेडिसिन भी वो नहीं खरीद सकते हैं, खिलाने का तो मुश्किल है, तो इलाज तो बहुत दूर की बात है, इलाज तो हो ही नहीं सकता है उनका। और ये सब कुछ सरकार आंख बंद करके देख रही है, कई बार लिख चुके हैं लेकिन वो कंपनियों को बचाने की वजह से इसको मंजूर नहीं करते हैं।
ये थी भोपाल से रशीदा बी, जो बता रही थी कि आज भी भोपाल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकलांग या माजूर पैदा हो रहे हैं। और भोपाल के साने की याद ताज़ा रखने के लिए एक मखसूस म्यूज़ियम भी कायम किया गया है जिसका नाम है भोपाल हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम। मैंने म्यूज़ियम की क्यूरेटर रामा लक्ष्मी से इस नुमाइश के बारे में पूछा।
ये म्यूजियम में हमने ज्यादातर ओरल हिस्ट्रीज यूज किए हैं, जिसका मतलब हम लोग से बात करके उनकी आप बीती उन्हीं की आवाज में बगैर कोई बीच का मीडिएटर हमने इस पेश किया है इस म्यूजियम में, क्योंकि 30 साल के बाद इनका इतिहास कोई इनके इतिहास पे कोई लेपा पोती ना करे, ये इनका फियर था, इनका डर था कि शायद सरकार एक मेमोरियल या म्यूजियम बना दे जिसमें इनके इतिहास को और इनकी आप बीती और इनके एक्सपीरियंस को कुछ और तरीके से ना रखते, तो इनकी आवाज को कायम रखना बहुत जरूरी था। तो मैं एक ओरल हिस्टोरियन हूँ, जिसका मतलब मैं लोगों की आवाज में उनकी आप बीती और उनकी स्टोरीज, जो लाइफ की पूरी स्टोरीज है, वो रिकॉर्ड करती हूँ। तो और म्यूजियम में भी काम करती हूँ, तो मैं ओरल हिस्ट्रीज को म्यूजियम में लेके आना चाहती थी। तो
अच्छा,
आप अगर इस म्यूजियम में आएंगे तो आप लोगों का सामान देखेंगे, उनके फोटोज देखेंगे, फिर उनकी उनकी अपनी आवाज में उन्होंने क्या मंजर देखा, उनके साथ उनके हेल्थ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके मुआवजे की लड़ाई में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब आपको जगह जगह पे फोन लटके हुए नजर आएंगे, जिससे आप उनकी आवाज सुन सकते, सीधा बात कर सकते हैं। तो उस माध्यम से आप एक गैस पीड़ित की दर्द समझ सकते हैं, उनकी लड़ाई समझ सकते हैं, और इस म्यूजियम में गैस से जो मुतासिर हुए हैं जो लोग हैं और जो आज भी 30 साल बाद भी उसकी मार झेल रहे हैं, तो उनकी आवाज है और वही सूत्रधार है, वही कहानीकार है इस म्यूजियम में। तो आप उनकी आवाज से रूबरू होते हैं, उनकी कहानी से और उनकी फोटो से, और उनका कोई सामान है, जैसे एक माँ है जो अपने बच्चे को, एक माँ है बिस्मिल्ला भी, वो अपने बच्चे को अपने गले में रख के भागी थी उस दिन, और वो बच्चा उन्हीं के बाहों में मर गया था, साजिद था उसका नाम, छोटा सा बच्चा था 3 साल का, वो मर भी गया था और उसकी माँ को पता भी नहीं लगा था, वो ऐसी भागी थी। तो वो उस बच्चे का एक स्वेटर जो इतने साल से उन्होंने रखा है, वो स्वेटर उन्होंने म्यूजियम को दिया है, वो उनकी आखिरी निशानी थी उस बच्चे उनके घर पे। एक और माँ है जिन्होंने अपने बेटे का पेंसिल बॉक्स दे दिया है इस म्यूजियम में। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी जाती जिंदगी का एक सामान दिया है, और इतना पर्सनल और इतना दर्दनाक सामान दिया है, जो लोग अपने यादें निशानी बना के घर पे रखते हैं। तो ऐसे ऐसे सामान इसमें है और उनकी कहानियां बताते हैं। तो जैसे आप उन सामानों को देखते हो, उनकी कहानी सुनते हो, तो जैसे कल बिस्मिल्ला भी खुद आके उनकी आवाज सुन के खुद बच्चे का स्वेटर देखा उन्होंने और खुद रोने लगे, और भी बहुत लोग आए, वो रो रो के जा रहे हैं।
सरकारी सतह पर क्या रद्द अमल, क्या रिस्पॉन्स रहा है?
सरकारी जी, मुझे कल सुबह एक फोन कॉल आया कलेक्टर भोपाल से, उन्होंने अखबार में पढ़ा था और उन्होंने कहा था कि अरे आप लोगों ने म्यूजियम बना दिया, और हम तो चाह रहे थे कि हम खुद एक मेमोरियल बनाए, मेमोरियल स्मारक बनाए वहां पर फैक्ट्री के, और ये हमको पता था, और जो गैस मुतासिर जो कम्युनिटी लोग हैं यहाँ पर, बस्तियां हैं, उनको खुद पता था कि सरकार एक अपनी स्मारक बनाना चाहती है, मगर वो उनका ये था कि सरकार तो खुद शामिल है नाइंसाफी में इतने सालों से, तो सरकार के पास नैतिक अधिकार है क्या ये हमारी कहानी आगे रखे?
तो आप क्या समझती हैं कि अब 30 साल बाद भोपाल से बाहर की दुनिया जो है वो कितना जानती है सानहे के बारे में?
सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में बाकी लोग भोपाल में जो हुआ भूल गए हैं।
जानते सब हैं, बट वो याद शायद साल में एक ही बार रखते हैं और शायद वो सारी डिटेल नहीं मालूम, और शायद वो ये भी समझते हैं कि संघर्ष खत्म हो गया, इनकी लड़ाई खत्म हो गई, इनकी जो मुहिम है इंसाफ के लिए, मुआवजे के लिए, वो मुहिम खत्म हो गया, ये बात समझते हैं। उनको ये नहीं पता कि आज भी तीसरी जनरेशन जो है 30 साल बाद, वो बच्चे अभी भी बहुत पैदा हो रहे हैं ऐसे जिनको कई किस्म के बीमारियां हैं और विकलांग बच्चे हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पर कैंसर बहुत ज्यादा है, इतना डिटेल में कोई जानता नहीं है। उस बार हादसा हुआ था, उनको पैसा दिया गया, मुआवजे की लड़ाई हुई थी, इतना सब जानते हैं।
ये थी रामा लक्ष्मी, जो सानह भोपाल से मुतल्लिक म्यूजियम की क्यूरेटर हैं। भोपाल में 30 साल बाद भी लोग जहरीली गैस के असरात महसूस कर रहे हैं। इस बारे में आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार, करिया करिया गांव गांव,
रैमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया, मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा,
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल,
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की, अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा, हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा, शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है, रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है, अंबर शमसी, BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुलरशीद शकूर से।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दो T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच कल दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम की कयादत शाहिद आफरीदी करेंगे, जो अब तक 20 T20 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, जिनमें से 8 जीते हैं और 12 में उन्हें शिकस्त हुई है। इससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल चुकी हैं, जो 1-1 से बराबर रही। पाकिस्तानी T20 टीम में 4 फास्ट बॉलर्स मोहम्मद इरफान, उमर गुल, सुहेल तनवीर और वहाब रियाज शामिल किए गए हैं। फास्ट बॉलर वहाब रियाज के ख्याल में ये बात खुशाइंद है कि इस वक्त काफी फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं और टीम में आने के लिए उनके दरमियान मुकाबला है।
कंपटीशन तो बॉलर्स का तो वैसे ही बहुत ज्यादा, और एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास और भी बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बेसिकली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं और किस तरह परफॉर्म करते हैं।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई इलाके मैक्सविल में अदा कर दी गयी। वो शेफील्ड शील्ड के मैच में गेंद गर्दन पर लगने के 2 दिन बाद इंतकाल कर गए थे। आखिरी रसूमात में ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिनमें ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के अलावा साबिक क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद भी शामिल है। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। कप्तान माइकल क्लार्क फिलिप ह्यूज को खराज अकीदत पेश करते हुए रो पड़े।
फिलिप स्पिरिट, व्हिच इज नाउ पार्ट ऑफ आवर गेम फॉरएवर, विल एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द स्पोर्ट वी ऑल लव। वी मस्ट डिग इन एंड गेट थ्रू टू टी एंड वी मस्ट प्ले ऑन। सो रेस्ट इन पीस माय लिटिल ब्रदर, आई सी यू आउट इन द मिडल।
तकरीब में फास्ट बॉलर शॉन एबर्ट भी मौजूद थे, जिनकी बाउंसर फिलिप ह्यूज की मौत का सबब बनी। आखिरी रसूमात को ऑस्ट्रेलिया भर में बराह रास्त नशर किया गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जिस पिच पर ह्यूज खेलते हुए इंतकाल कर गए थे, उस पर इस सीजन में मजीद मैचेस नहीं होंगे।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुलरशीद शकूर से। पाकिस्तान के शहर कराची में दिफाई साजो सामान की एक नुमाइश जारी है, और इस साल इस नुमाइश में निजी कंपनियां बहुत हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। इस पर एक खसूसी रिपोर्ट सुनिएगा सैरबीन में आगे चलकर। लेकिन अब प्रोग्राम के निस्प पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का, सुनिए मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से।
भारतीय शहर भोपाल में 30 साल कबल यूनियन कार्बाइड नामी फैक्ट्री के प्लांट से जहरीली गैस के अखराज के मुतासरीन को इंसाफ न मिलने पर आज दारुल हुकूमत दिल्ली में मुजाहरे किए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बदउनवानी के मौजू पर रवां साल की फहरिस्त में पाकिस्तान के दर्जे में 1.1 की बेहतरी आई है। اسرائیل میں سیاسی رہنما اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات اگلے سال 17 مارچ کو منعقد کرائے جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک کے گزشتہ کئی ماہ سے جاری فضائی حملوں نے دولت اسلامیہ کی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اور مغربی افریقہ کے ایبولا سے متاثرہ ممالک میں اب اسکولز دوبارہ کھولنے پر دباؤ بڑھ رہا ہے تاکہ 50 لاکھ بچے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت اور دنیا کے امداد دینے والے ملکوں کے رہنماؤں کا ایک اجلاس کل لندن میں ہو رہا ہے جس میں مستقبل میں غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بعد افغانستان کی مالی ضرورتوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے لیے بین الاقوامی امداد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ افغان سرزمین پر اب تک 10 ارب ڈالر کا سرمایہ لگا چکا ہے مگر افغان معیشت اب بھی کمزور اور غیر ملکی امداد کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے۔ افغانستان کا سب سے اہم شعبہ زراعت ہے۔ کیا افغان زراعت میں اتنا دم ہے کہ وہ انار اور دوسرے پھلوں کی برآمدات کے ذریعے ملک کے لیے زر مبادلہ کما سکے؟ بی بی سی فارسی کے افغانستان میں رپورٹر داؤد قاری زادے کی رپورٹ سنیے احمد رضا سے۔
افغانستان کی ایک تصویر تو وہ ہے جس میں پوست کے بڑے بڑے کھیت نظر آتے ہیں جس کے ہم سب عادی ہو چکے ہیں، لیکن ایک تصویر اور ہے جو ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے، جس میں پوست کے گلابی پھول نہیں بلکہ پھلوں سے لدے ہوئے باغ دکھتے ہیں۔ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں فصلوں کی کٹائی کا موسم ختم ہونے کو ہے اور کاشتکار بڑی احتیاط سے اپنے ہاتھوں سے باغوں میں پکے ہوئے چمکدار سرخ انار اتار رہے ہیں جو کہ خشک میووں اور انگوروں کی طرح افغانستان کی مہنگی ترین فصلوں میں سے ایک ہے۔ مگر یہ کاشتکار اقلیت میں ہیں، افغانستان کے جنوبی صوبوں میں کئی دوسرے لوگ اب بھی پوست اگاتے ہیں جس سے نہ صرف افیون کی تجارت بلکہ مسلح شورش کو بھی ایندھن ملتا ہے۔ پوست تمام پھلوں سے 14 گنا زیادہ منافع جو دیتی ہے۔ افغان حکومت کو کاشتکاروں کو قانونی فصلیں اگانے پر قائل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑ رہی ہے تاکہ ملک کی نحیف معیشت کو سہارا ملے۔ امریکہ افغانستان میں پوست کی کاشت کے خاتمے کے لیے 7.6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے مگر آدھے سے زیادہ افغانستان میں اب بھی پوست ہی اگتی ہے اور پوست کی پیداوار میں تقریباً 17% اضافہ بھی ہوا ہے۔ کابل کے گودام کے باہر ٹرکوں سے انار کی پیٹیاں اتاری جا رہی ہیں اور اندر انہیں ترتیب سے رکھا جا رہا ہے۔ انہیں وہاں سے بین الاقوامی منڈیوں میں لے جایا جانا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ نجلا حبیب یار ایک افغان اہلکار ہیں اور زرعی پیداوار کی برآمد بڑھانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس میں کئی طرح کی مشکلات ہیں۔
ہماری برآمدات کے لیے صرف سیکیورٹی کا ہی مسئلہ نہیں، بنیادی چیلنجز سرد خانوں، پروسیسنگ اور پیکجنگ کے لیے باقاعدہ سہولتوں کا موجود ہونا ہے۔ اور ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس حتمی کوالٹی چیک کے لیے کوئی بھی بین الاقوامی طور پر مسلمہ ادارہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں انفراسٹرکچر کو کام کے قابل بنانے کے لیے بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے۔
مگر اب یہ امید ہے کہ انار اس مسئلے کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ ایڈم پرچارٹ کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ وہ پچھلے 2 برسوں سے برطانیہ کے جنوب مغربی علاقے میں واقع اپنی جوس فیکٹری کے لیے افغانستان سے انار کا رس درآمد کر رہے ہیں۔
افغانستان کی انار کی فصل افغان معیشت کا پائیدار حصہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ دنیا کے بہترین انار ہیں۔
If Afghanistan is to stand on its own 2 feet with its economy, it can't rely on subsidies and charity.
اگر افغانستان کو اپنی معیشت کے سہارے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے تو سبسڈیز اور خیرات پر انحصار سے یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے برطانوی سیب برطانیہ کا ہم مانی ہے جسے ہم پروسیس کر کے جوس نکالتے ہیں، افغان انار بھی اس سے کسی طرح مختلف نہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے لیے ایک اچھی صنعت ہوگی۔
چونکہ آنے والے برسوں میں افغانستان کے لیے بین الاقوامی امداد کم ہوتی چلی جائے گی، افغان کاشتکاروں کو امید ہے کہ آج جو ممالک اسے مدد دیتے ہیں وہ کل افغان پیداوار کے خریدار بھی بن سکتے ہیں، خاص طور پر قندہاری انار کے۔
داؤد قاری زادے کی رپورٹ پیش کی احمد رضا نے۔ ادھر امریکہ کے محکمہ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے جنگی جہاز گزشتہ کئی روز سے عراق کے مشرقی علاقے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
امریکی فوج کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایران کے جنگی جہازوں نے شمالی عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف کئی کارروائیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق ایرانی جہازوں نے عراقی صوبے دیالی میں یہ کارروائیاں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کرے۔ جان کربی کے مطابق ان کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے جن کی بنیاد پر وہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ایرانی کارروائیوں کی تردید کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگی سرگرمیوں کے بارے میں ایرانی حکومت ہی سے پوچھنا چاہیے۔ جان کربی کے مطابق امریکہ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا اور امریکہ اس آپریشن میں ایران سے رابطے میں نہیں ہے اور نہ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عراق کے فضائی حدود ہیں اور عراق ایک خود مختار ملک ہے اور فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت سے متعلق انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہم عراق کے فضائی حدود میں مشن چلا رہے ہیں اور اس ضمن میں عراقی حکومت سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ عراقی حکومت پر منحصر ہے کہ وہ فضائی حدود کی اجازت سے متعلق فیصلہ کرے۔ گزشتہ ماہ ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو ایک خفیہ خط لکھا ہے جس میں دولت اسلامیہ کے خلاف مشترکہ مفاد میں جنگ کی بات کی گئی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ خط گزشتہ مہینے بھیجا گیا تھا اور صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد باراک اوباما کا ایرانی رہنما کے نام یہ اس قسم کا چوتھا خط ہے۔ خط لکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدر باراک اوباما کے خیال میں ایران کو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں شامل کرنا بہت اہم ہے۔ اس سال جون میں اطلاعات ملی تھیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل سلیمانی عراق میں موجود ہیں اور وہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کی مدد کر رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام اور عراق کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائی میں مصروف ہیں۔ اس دوران دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے جا چکے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی نازیہ میمن سے۔ اور آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق تیرا کے مقام پر 8 افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر ایجنسی میں شدت پسند تنظیموں کے درمیان جھڑپ میں 2 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے 15 شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
آج صبح سویرے خیبر ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کو لاشیں ملی ہیں لیکن اب تک ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مقامی سطح پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک کیے گئے افراد کا تعلق شدت پسندوں سے ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ لاشیں اکخیل کے علاقے میں پڑی تھیں جن کی عمریں 28 سال سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے لاشوں کو جمرود کے شاکس قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں اہم شدت پسند کمانڈر شامل تھے۔ جس علاقے سے لاشیں ملی ہیں وہاں گزشتہ روز شدت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ایسی اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ منگل اور پیر کی درمیانی رات کوئی 100 سے لے کر 150 تک شدت پسندوں نے خیبر ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی کے سرحدی علاقے پر اکاخیل، خزینہ اور شیرندرہ کے مقام پر سیکیورٹی اہلکاروں کی 3 چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے رد عمل میں سیکیورٹی اہلکاروں نے بھرپور جوابی کاروائی کی تھی جس میں کل ملا کر 22 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 4 سیکیورٹی اہلکار اس جھڑپ میں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ادھر خیبر ایجنسی کے علاقے نری بابا میں آج دوپہر کے وقت شدت پسند تنظیموں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے جس میں اطلاعات کے مطابق لشکر اسلام کے 2 افراد ہلاک جبکہ توحید الاسلام کے 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں کل عدم تنظیم تحریک طالبان کے علاوہ لشکر اسلام اور دیگر شدت پسند تنظیمیں متحرک ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر ایجنسی میں 17 اکتوبر سے خیبر ون کے نام سے فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے جہاں فورسز کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب از بھی جون کے مہینے سے جاری ہے، جہاں اب تک فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے مطابق 1200 سے زیادہ شدت پسند ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ فیکٹریاں، ٹارچر سیلز اور شدت پسندوں کے دیگر ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ آج صبح بھی سیکیورٹی فورسز نے 15 شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان میں صوبہ سندھ کے شہر جامشورو سے 21 سالہ ایک طالب علم لاپتہ ہے، جس کے والدین کا کہنا ہے کہ پولیس موبائل کے ساتھ کچھ اہلکار اس نوجوان کو اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن اب یہ کوئی تسلیم نہیں کر رہا۔ کراچی سے سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کملیش میگھواڑ میران انجینئرنگ یونیورسٹی میں شعبہ انوائرمنٹل انجینئرنگ کے طالب علم ہیں۔ ان کے چچا راجا دائم نے بی بی سی کو بتایا کہ 26 نومبر کی دوپہر کو کملیش دوستوں کے ہمراہ فوٹو اسٹیٹ کرانے کے لیے سوسائٹی کالونی گیا تھا، جہاں سے اس کو اٹھایا گیا۔
پولیس اہلکار تھے، پولیس وین تھی، ایک گاڑی تھی کرولا، اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل میں دو بندے تھے۔ انہوں نے پہلے آ کے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کملیش ہے؟ اس نے بولا میرا نام کملیش ہے۔ تو اس نے بولا نہیں، آپ جو کارڈ دکھاؤ۔ تو پھر کارڈ دکھایا، کارڈ کے بعد اس کو گھسیٹ کے موبائل کے آگے والی سیٹ میں ڈال کے لے گئے۔ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر، مزاحمت کی، اس کو دو چار چانٹے مارے اور زبردستی بٹھا دیا ادھر گاڑی کے اندر۔ یہ جو ہمارے اس کے جو کلیگس تھے، جو انہوں نے ساری بات ہمیں بتائی۔ میں نے ایس ایچ او نثار شاہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس بچہ ہے، آپ کہیں اور جا کے ڈھونڈے۔
تھر کے رہائشی کملیش کے والد سرکاری ٹیچر ہیں، جبکہ ایک بھائی زیر تعلیم اور دوسرا سرکاری ملازم ہے۔ راجا دائم کے مطابق پسماندہ علاقے اور غربت کے باوجود انہوں نے محنت کر تعلیم حاصل کی اور بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں۔ اگر اس نوعیت کے واقعات پیش آئیں گے تو اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ راجا دائم کے مطابق کملیش کا کسی سیاسی جماعت یا ملک دشمن سرگرمی سے تعلق نہیں رہا۔
پرویز مشرف صاحب کے دور میں زیادہ سے زیادہ ہمارے شیڈول کاسٹ کے بچے جو ہیں وہ فوج میں گئے، اور ہم تو پاکستان آرمی کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جب بھی ہمارے برا وقت ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے، اور ہم پاکستان میں خوش ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی 47 ہم تو بٹ رہے بیٹھے ہیں، وہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے انڈیا، ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن ہمارے مفاد پاکستان سے، اور ہم پاکستان کے وفادار شہری ہیں۔ ایسے اگر بچے ہیں، دیکھو بچہ اگر کہتا ہے یہ میری ماں نہیں، تو ماں تو اپنا رشتہ نہیں توڑتی نا اس سے۔
کملیش کی گمشدگی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس کی سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ واضح ہے کہ سندھ میں قوم پرست جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے 100 سے زائد کارکن لاپتہ ہیں، جو انہیں شبہ ہے کہ ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں۔ کچھ کارکنوں کی گمشدگی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی زیر سماعت ہیں، جہاں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کی گرفتاریوں سے لاعلمی کا اظہار کر چکی ہیں۔ رواں ہفتے 6 قوم پرست کارکنوں کی تشدد شدہ لاشیں ملنے کے بعد لاپتہ نوجوانوں کے والدین اپنے پیاروں کے بارے میں مزید فکر مند ہو گئے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
کون بڑھے گا الیکشن کمشنر؟ پاکستان میں آج کل یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور حکومت و قائد حزب اختلاف نے پاکستان الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو 3 نام تجویز کیے گئے ہیں۔ جو 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے گئے ہیں، ان میں سردار رضا، طارق پرویز اور تنویر احمد خان شامل ہیں۔ یہ تینوں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا کہ جو نام سپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے گئے ہیں، ان میں تمام نام معتبر ہیں، تاہم ان ناموں میں سے کسی بھی حتمی نام کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق قائم کی گئی پارلیمنٹ کمیٹی ہی کرے گی۔
یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ دوسری پارٹیوں سے بھی ڈیلیبریشنز کر کے پھر دیں، مگر ہم نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا، کیونکہ وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ہم نے کہا کہ روایتوں کو توڑ کے پہلی مرتبہ سب پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت اور قائد حزب اختلاف کے درمیان طویل مشاورت کے بعد صرف 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے گئے ہیں۔
یہ تینوں نام انڈر ڈیو پروسیس آج سپیکر نیشنل اسمبلی کو مل جائیں گے، جو کہ کل پھر چیئرمین جو کمیٹی کے ہیں ان سے بات کر کے، تو ایک میٹنگ جو ہے پارلیمانی کمیٹی جو آئین میں ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس کی میٹنگ کال کریں گے، اور کل 4 تاریخ ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ پروسیس جو ہے 5 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر یہ مکمل کر لیں گے۔
ادھر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رفیق رجوانہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اتفاق رائے سے کسی ایک نام پر متفق ہو جائے گی۔
دیکھیں جی، آئین کی روح سے جو نام ہمارے پاس آئیں گے وہی نام ہوں گے بس، اور اس دفعہ یہ بڑی اچھی بات ہے، آئین کی روح سے بھی باہر نکل کے انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا ہے جو کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔
پارلیمانی کمیٹی کو جو نام بھجوائے گئے ہیں ان میں جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان، اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز، سپریم کورٹ کے جج مقرر ہونے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے بارے میں خبریں اور تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی کا پروگرام سیربین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جاری دفاعی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2014 میں جہاں 40 ممالک شرکت کر رہے ہیں وہاں درجنوں نجی کمپنیاں بھی اس نمائش میں شریک ہیں۔ ان میں بہت ساری کمپنیاں پاکستانی ہیں، لیکن کیا ان کی امیدیں اور اعتماد ویسا ہی ہے جیسا کہ غیر ملکی کمپنیوں کا؟ سنیے اس بارے میں عامر احمد خان کی رپورٹ۔
کراچی میں جاری 4 روزہ دفاعی ساز و سامان کی نمائش میں جہاں ترکی، چین، یوکرین اور روس جیسے ممالک اپنے مہلک ہتھیاروں کے ساتھ نمایاں ہیں، وہیں نجی شعبے کی کئی کمپنیاں بھی اپنی مصنوعات کے بارے میں پر امید ہیں کہ پاکستان میں ان کی شنوائی ضرور ہوگی۔ ان میں سر فہرست سیکیورٹی کمپنیاں ہیں۔ عامر میکس سید موباٹکس نامی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جو پہلی بار آئیڈیاز میں آئے ہیں۔
عامر، سب سے پہلے تو میں یہ بتائیے کہ آپ کے سیکیورٹی کیمراز جو ہیں وہ کہاں کہاں لگے ہیں؟
ہاں، میرے کیمرے سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔
اچھا،
جو کہ سب سے اوپر پہاڑ کی چوٹی، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ، اس پہ لگے ہوئے ہیں اور پچھلے 10 سال سے لگا ہوا ہے۔
اچھا،
اور میں آپ کو امیج اگر اس کی دکھاؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی بادل اس کے اوپر سے جاتے ہوئے
ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے کراچی میں۔
کراچی میں آپ کو میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کو
اور وہ لائیو امیج
دکھا سکتا ہوں۔
چلیں ذرا دیکھتے ہیں۔ چلتے عامر اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کے کچھ بٹن دبا رہے ہیں، ایک کشتی کی تصویر آئی اور یہ کوہ ہمالیہ ہے۔
یہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی ہے جس کے اوپر ہمارا کیمرا لگا ہوا ہے ویدر اسٹیشن کے ساتھ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی سے کہ بادل نیچے جا رہے ہیں، کتنا کلیئر کیمرا ہے، اور یہ پچھلے 10 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے۔
اور یہ اس وقت کی لائیو امیج ہے،
اس وقت کی لائیو امیج
جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہی موسم ہے کوہ ہمالیہ کی چوٹی۔ تو یہ کمال اور کہاں کہاں کیا عامر آپ نے؟
یہ ریگستان کے اندر بھی ہم نے کیا گرمی کے لیے، ہمارے یہی کیمرے جو ہیں کولوراڈو میں ویل ماؤنٹن کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں جس سے ہم اسکی ریزورٹ کو کور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ پوپ کی رہائش گاہ پہ ویٹیکن کے اندر بھی ہمارے ہی کیمرے ہیں، پینٹاگون میں سیکیورٹی کیمراز ہمارے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کیمراز ہمارے ہیں، دبئی کی میٹرو میں سیکیورٹی کیمراز ہمارے ہیں۔ جہاں جہاں سیکیورٹی، ہائی سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی وہاں وہاں ہم موباٹکس لے کے۔
تو یہاں آئیڈیاز میں پہلی بار آیا؟
آئیڈیاز میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں بہت امپریس ہوں آئیڈیا سے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سال آئیڈیا ہر دفعہ آئیڈیا میں شریک ہوں.
کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا توقعات ہیں عامر سے؟
پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے ہائی امیج سیکیورٹی کی, اور اس کے حساب سے میرے حساب سے پاکستان میں میں بڑا کامیاب رہوں گا.
ایسی ہی امیدیں خرم حمیرانی کو بھی ہیں جو بلٹ پروف گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں. ان کے اسٹال میں چند عام گاڑیوں کے ساتھ ایک دیوکامت گاڑی کھڑی ہے جو کسی طور پر بھی ایک بڑے ٹرک سے کم نہیں, اور جسے دیکھ کر کچھ ہیبت سی تاری ہو جاتی ہے. ان کی خواہش ہے کہ حکومت پاکستان ان کی خریدار بنے, کیونکہ ان کے مطابق عقاب نامی یہ گاڑی پولیس اور پیراملٹری دستوں کے لیے موزوں ترین انتخاب ہوگا. لیکن فی الحال ان کے زیادہ تر خریدار نجی شعبے سے ہیں.
سر اس وقت جو حالات ہیں سیکیورٹی کا, جو پرابلمز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, اسپیشلی کراچی میں بزنس کمیونٹی کو بہت تھریٹس ہیں اس وقت.
اچھا,
اس میں ان کو کڈنیپنگ کی تھریٹ ہیں, رینسم کی تھریٹس ہیں, بھتا کلیکشن جو ہے اگر نہیں دیتے تو ان کی لائف پہ تھریٹ ہے, اور روڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور آپ زیادہ تر دیکھیں گے پاس میں جتنے بھی اسیسینیشنز ہوئی ہیں یا اٹیمپٹ ہوئی ہیں وہ سڑک پہ ہوئی ہیں.
جی بالکل
جی, جیسے مشرف صاحب پہ, محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ پہ, اور جتنے بھی بڑے منسٹرز یا ایم این ایز ایم پی ایز اور ہمارے علماء عالم دین وغیرہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں, سب پہ جو ہے حملے جو ہیں وہ روڈ پہ ہی ہوتے ہیں.
تو مقبول ترین گاڑی کون سی ہے آپ کی خرم صاحب جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان ڈیمانڈ ہے
اس وقت؟ ویگو اور لینڈ کروزر ہے.
اچھا
جی, ٹوئٹا کی دونوں گاڑی ہے.
تو کیا قیمت ہو جاتی ہے گاڑی کی جب آپ اس کی بلٹ پروفنگ کر لیتے ہیں؟ دگنی تگنی؟
نہیں سر, دگنی تگنی تو نہیں ہوتی. یہ ہے کہ جو سیڈان کار ہے اس کی عام رینج 28 سے 32 لاکھ کے بیچ میں ہوتی ہے, جو لینڈ کروزر ٹائپ گاڑی ہے اس کی 38 اور 45 لاکھ کے بیچ میں ہوتی ہے.
آئیڈیاز میں موجود زیادہ تر پاکستانی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں جو مقامی سطح پر نہ بن سکے, لیکن اس کے لیے حکومتی سرپرستی بہت ضروری ہے. تاہم ابھی تک انہیں یہ سرپرستی باقاعدہ ایک پالیسی بنتی نظر نہیں آ رہی. مائکرو الیکٹرانکس کے مالک حاجی عبد الرحمان جو کئی دہائیوں سے پاکستانی فوج کو مواصلاتی آلات بیچ رہے ہیں, اس کی وجہ کچھ یوں بتاتے ہیں.
اس کے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہماری جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیاں نہیں ہیں اور کنٹینیوسلی وہ نہیں ہیں.
اچھا,
اور اس کے لیے وہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں.
تو آپ یہ ایڈ کی تھوڑی دیر پہلے کوئی ذکر کر رہے تھے میرے ساتھ, کیا کیا آپ کی کیا رائے ہے اس ایڈ کے بارے میں جو باہر سے ہمیں ملتی ہے, کیا وہ بھی تھوڑا سا دخل اندازی کرتی ہے آپ کے کام میں؟
جی, ہمارے لوکل انڈسٹری پر وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں ہماری اور ہماری جو پروسیس ہیں انڈکشن کے دوسری چیزیں, تو وہ تو ہمارا بہت کافی ٹائم لگتا ہے, اور ان کا وہ جب ایڈ آتی ہے تو تمام شارٹ کٹ ہو جاتی ہیں اور پھر فری میں آتی ہیں, تو اس لیے ہمیں لوکل انڈسٹری کو اور اتنی ہمارے پاس فائنینشیل وہ بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں کو کر سکیں, تو جب ہمارا ضرورت پورا کرنے کی جب وہاں سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر لوکل انڈسٹری کے لیے مشکلات ہوتی ہیں.
یوں لگتا ہے کہ آئیڈیاز 2014 میں بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ آئے ہیں. ایک طرف غیر ملکی کمپنیاں ہیں جو پر امید ہیں کہ پاکستان جیسے ملک سے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائیں گی, اور دوسری جانب مقامی کمپنیاں ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ اس دوڑ میں اس لیے پیچھے نہیں رہیں گی کہ ان میں قابلیت نہیں, بلکہ اس لیے کہ اتنے بڑے میلے کے باوجود بھی معیار کے متلاشی ہمیشہ کی طرح اب بھی پاکستان سے باہر ہی دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں. عامر احمد خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ان کو احتجاج اور دھرنوں میں مصروف حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر اعتراض نہیں ہے. دونوں جانب سے جاری ہونے والے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اس پر میں نے بات کی ہمارے بی بی سی اردو سروس کے ساتھی ہارون رشید سے.
دیکھیں, لگتا یہی ہے کہ حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جو عمران خان نے 30 نومبر کی اب ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, ایک ڈیٹ دی ہوئی تھی, تو اس کا حکومت انتظار کر رہی تھی کہ جو عمران خان نے کرنا ہے وہ کر لیں. اس کے بعد اس 30 نومبر کی تاریخ کو ایز اے پریشر ٹیکٹک وہ استعمال نہ کریں حکومت کے خلاف. تو چونکہ اب وہ گزر گیا, پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج تھا, جتنے لوگ آئے, تو اب ایک مرتبہ پھر حکومت نے ان کو آفر کی ہے اور لگتا یہ ہے کہ مذاکرات پھر ہونے جائیں گے، لیکن اصل سوال یہی ہوگا کہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے اس مرتبہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے مذاکرات پہلے بھی اگست میں بھی ہو گئے، تین سوا تین ماہ ہو گئے ہیں اس احتجاج کو، اس دوران رابطے ہوتے رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات ہوتی رہی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن اس مرتبہ اب چونکہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کا خیال شاید یہ ہے کہ عمران خان نے جو پتے کھیلنے تھے وہ انہوں نے کھیل دیے، دھرنا بھی جتنا دینا تھا دے دیا، اب شاید وہ بھی کچھ گیو اینڈ ٹیک کو تیار ہوں، تو اس مرتبہ حکومت چاہے گی کہ ان سے وہ جتنا ان سے نکلوا سکے رعایت یا نرمی وہ ان مذاکرات میں نکلوا سکیں۔
لیکن وہ رعایت یا نرمی کے موڈ میں نظر تو نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ ایک تاریخ دیتے ہیں، دوسری تاریخ دیتے ہیں، تیسری تاریخ دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے، یا پھر ان کے سیاسی ساکھ کو مطلب متاثر ہو رہی ہے اس سے؟
جی، ان کے جو ناقد ہیں وہ تو بالکل اس سے مطمئن نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بالکل ہی غیر تجربہ کار سیاستدان کی کوئی پالیسی چل رہے ہیں کہ کبھی پلان اے آتا ہے، پھر بی آتا ہے، کبھی سی آتا ہے، پھر ڈی آئے گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، تو یہ خود سیکھ رہے ہیں شاید، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اپنے سیکھنے کے عمل سے اپنی سیاسی ساکھ کو وہ کافی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کا جو خیال تھا یا جو ان کے اندازے تھے وہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، وہ سارا کچھ ہوا نہیں، تو لگتا یہی ہے کہ، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انہوں نے تاریخیں دے کے تاریخیں واپس لی ہیں اور اعلان کر کے کہ ہم شہر بند کر دیں گے، پھر اس کی وضاحتیں کرتے رہے کہ جی ہمارا مطلب دکانیں بند کرنا نہیں تھا، صرف سڑکیں بند کرنا تھا، تو وہ بھی ایک ان کی وہ جو جوہری پالیسی ہے کہ حکومت پر جتنا ابتدائی دور پہ پریشر ڈالا، پھر اس میں دیکھا کہ اگر اس کا کچھ اثر ہوا، ٹھیک ہوا، نہیں ہوا، لیکن چونکہ لوگوں کو بھی زیادہ نالا نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایک دو قدم آگے لے کے ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں، تو وہ والی پالیسی ہے جو وہ چل رہے ہیں کافی عرصے سے، جس کا مجھے لگتا ہے کہ ان کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، شاید فائدہ کم ہو۔
اچھا، ہمیں یاد دلائیں کہ اب ان کے مطالبات ہیں کیا، کیونکہ شروع ہوئے تھے کہ گو نواز گو، وزیر اعظم ہٹیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہٹیں، الیکشن کروائے جائیں، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اب چاہتے کیا ہیں، ان کے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں، مطالبات تو وہی چھ ہیں جو ابتدا میں جب 15 اگست کو یہ احتجاج شروع ہوا تھا اس وقت تھے، اور اس وقت جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ 5-5.5 جو ان میں سے ہیں وہ حکومت نے مان لیے ہیں، جو وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے وہ حکومت کبھی بھی اس پر رضامند نہیں ہوئی، اور وہ آج بھی اسی پہ موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوں گے، تو اب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بیک فٹ لیا ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشن ذرا کم نرم کی ہے کہ اچھا چلیں، اب وزیر اعظم کا ہم استعفیٰ نہیں مانگتے، لیکن جو میکنزم ہے ان انتخابات کے جو 2013 میں ہوئے، ان کے احتساب کا، ان کا جائزہ لینے کا، وہ کیا ہوگا، اور وہ حکومت پہلے ہی ان کا جب احتجاج شروع ہوا تھا 2 دن پہلے ہی وزیر اعظم ایک سپریم کورٹ کے ججوں پر ایک کمیٹی بنا چکے تھے اس کا جائزہ لینے کے لیے، تو اس پہ بھی انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، تو اب شاید حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اسی میکنزم پہ بات ہوگی کہ پچھلے جو 2013 کے انتخابات ہیں ان کا اگر آڈٹ ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا، کون لوگ کریں گے، اور اس میں فوج ہوگی نہیں ہوگی، ایم آئی والے بیٹھیں گے، آئی ایس آئی والے بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، ان چیزوں پہ بات کر کے میرا خیال ہے کوئی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش ہوگی۔
اچھا، ایک تھوڑی سی بات کرنے، جو تاریخ انہوں نے جس کا اعلان کیا ہے 16 دسمبر ہے، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں صحافی جانتے ہیں، دانشور جانتے ہیں، وہ ایک اہم تاریخ ہے، سقوط ڈھاکہ، جب بنگلہ دیش الگ ہوا
جی،
اور پاکستان کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے بھارتی فوج کے سامنے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟
دیکھیں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تاریخ اب تبدیل کر دی، پہلے 16 دسمبر کا جو انہوں نے پورے پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اب وہ 18 کو کر دیا، اور یہ اسی تنقید کے بعد ہوا کہ آپ نے یہ کیسی تاریخ چنی جب پاکستان کا ٹکڑا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔
یہ تھے ہارون رشید، اور آج سیربین کا بڑا موضوع تھا کہ بھوپال کے خوفناک صنعتی حادثے کے 30 سال گزر جانے کے بعد بھی متاثرین زہریلی گیس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں اور انہیں ابھی بھی انصاف کی تلاش ہے۔ اس کی تفصیل اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی۔ اب سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے پروگرام کی ایڈیٹر تھی نصرت جہاں اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن. آج لندن میں ہماری اسٹوڈیو مینیجر تھی کالا وینڈر کیمپ اور اسلام آباد میں تھے عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
بھارت کے وسطی شہر بھوپال میں 30 سال قبل آج ہی کے دن یونین کاربائٹ نامی فیکٹری کے پلانٹ سے زہریلی گیس کے اخراج کے متاثرین کو آج تک انصاف نہ مل سکا, اور اس معاملے پر آج دارالحکومت دلی میں مظاہرے کیے گئے. اسرائیل میں سیاسی رہنما اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات اگلے سال 17 مارچ کو کرائے جائیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک کے گزشتہ کئی ماہ سے جاری فضائی حملوں نے دولت اسلامیہ کے صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے, تاہم اس عسکری گروہ پر قابو پانے میں کئی برس لگ سکتے ہیں. صومالیہ میں شدت پسند گروپ الشباب نے موغادیشو کے ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور شمالی کوریا میں حکم جاری کیا گیا ہے کہ جن افراد کا نام ان کے رہنما کم جونگ ان کے نام پر ہے, وہ اسے جلد از جلد تبدیل کر لیں اور تعلیمی اسناد بھی درست کرا لیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.